أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إك صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هم جب آداب الصلات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آغا خمینی کی, تو اس میں سب سے پہلے جو آداب سمجھ لیجئے مینرز یا ڈسپلن کے حوالے سے, تو ہمیں جو کچھ سکھایا جاتا ہے نماز کے مینرز اور ڈسپلن میں, وہ چیز شروع ہوتی ہے مثال کے طور پر وضو سے, کہ آپ کو نماز سے پہلے وضو انجام دینا ہے اور وضو کے یہ طریقے اور تمیز ہیں. پھر اگر آپ نے ایک دفعہ وضو کو انجام دے لیا تو اس کے بعد نماز پڑھنے کی یہ تمیز و تہذیب. لیکن اس کتاب میں دیگر علماء نے, یعنی کہ جیسے میں آپ کو کی خدمت میں عرض کروں کہ کم از کم تین چار تو آپ علماء کے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں, کہ جیسے آغا جواد ملکی تبریزی کی اسرار الصلاۃ ہے, بہت پہلے شہید ثانی شیخ زین الدین عاملی ان کی اسرار الصلاۃ ہے. یعنی علماء نے, اور خاص طور سے جو علماء برجستہ اور علماء بزرگ نے ایک بات کو محسوس کیا بہت پہلے سے, کہ جس طریقے سے کہ نماز ہمارے گھروں میں سکھائی جاتی ہے یا نماز پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے, اور جبکہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا سرے سے کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا طریقہ ہے نماز کی تعلیم دینے کا یا جن چیزوں کو ایمفیسائز کرنے کا نماز کے حوالے سے, وہاں پر ایک کمزوری یا خامی ہے. تو اسی اعتبار سے کہ جب انہوں نے آداب الصلاۃ کے حوالے سے بات کی, تو وہ آداب کہ جو غسل اور وضو اور طہارت کے ہیں, جہاں سے ہم عام طور سے نماز کے آداب شروع کرتے ہیں, اس کو سیکنڈ سیکشن میں ڈیل کیا ہے. پہلا سیکشن ہے آداب قلبیہ. آداب قلبیہ کا مطلب ہے کہ انسان کا قلب ضروری ہے کہ ایک ایسی حالت میں ہو کہ خدا اس انسان کو اپنے عبادت گزار بندے کی حیثیت سے قبول کرتا ہو. یعنی جیسے یہ بہت سادہ سی مثال ہے کہ ایک شخص ہے جسے آپ پسند ہی نہیں کرتے, جس کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتے, اس کی حرکتوں کی بنیاد پر, اس کے طریقوں کی بنیاد پر, اس کے رجحانات کی بنیاد پر, اب وہ آپ سے آگے کتنی اچھی باتیں کیوں کرتا رہا, آپ کو اچھا لگے گا؟ جبکہ آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے یا آپ کو اپنی شکل دکھائے, آپ کے گھر میں رہے, آپ اس کی باتوں کا کیا کریں گے؟ تو تقریباً اسی حوالے سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ, کیونکہ خدا کی نظر کس پر ہے؟ انسان کے قلب پر ہے. خدا کی نظر انسان کی شکل پر نہیں ہے, ظاہر پر نہیں ہے. اگر قلب ہی ان تمام چیزوں سے بھرا ہوا ہو کہ جس سے خدا کو ناپسندیدگی اور نفرت ہو, تو وہ کیا پسند کرے گا کہ ہم کھڑے ہو گئے اس کے سامنے یہ الحمدللہ رب العالمین قل ھو اللہ احد کہہ رہے ہیں؟ تو یہ اصل نقطہ ہے کہ جس پر ان تمام بزرگ علماء نے زور دیا ہے, کہ قلب کے یعنی انسان کے اصل وجود کے, انسان کے نفس کی کیا حالت ہو, ہم کس حالت میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں کہ باقی پھر چیزیں اہمیت پیدا کرنا شروع کریں یا اس کا فائدہ ہو. اچھا, یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ گفتگو کر چکے ہیں لیکن اچھا ہے تھوڑا سا چیزیں اور اسٹرینتھن ہو جائیں. انسان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اگر ہم سے پوچھ, جیسے مثال کے طور پر کہ ہم سے کہا جائے کہ اگر ایک درندہ ہے, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کے پنجوں کی طاقت اور دانتوں کی, جبڑے کی طاقت مثال کے طور پر, یا دوڑنے کی صلاحیت, یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک پرندہ ہے یا ریپٹائلز ہے, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت, پریسیشن آف ویژن. انسان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ عقل سے مراد,
مطلب اس کا ویژن, صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ, اور اس کے
عمل. یہ اسٹرینتھ نہیں ہے,
اپنے نفس کی نالج کی, کتنا اپنے آپ کو جانتا ہے.
ہاں, ہمیں لگتا ہے یہ
صحیح ہے. اسٹرینتھ نہیں ہے. انسان کی اسٹرینتھ اس کا ارادہ ہے. اب اس چیز پہ کبھی غور کیجئے گا, یعنی انسان کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اگر وہ ایک چیز کو ارادہ کر کے اس پر مضبوطی سے قائم ہو. خدا نے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے. اچھا, اور اس میں خدائی اور غیر خدائی کی شرط نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ ایک ارادہ کیا ہمیں فضا میں اڑنا ہے, اب انتہائی انہونی بات, مطلب بہت سارے لوگ کہیں کہ یہ کس قسم کا پاگل پن ہے فضا میں اڑنا ہے, کہ بھائی فضا میں خالی وہ مخلوق اڑ سکتی ہے جس کو خدا نے پر دیے. تو نہیں, ہم پر بنائیں گے, ہم پر پیدا کریں. یہ انسان نے ارادہ کیا اور اس چیز کو حاصل کر لیا, اور اس طریقے سے حاصل کیا کہ اس قوت کے ساتھ حاصل کیا کہ جو کسی اڑنے والے پرندے کے پاس نہیں ہے. یعنی وہ فضا پرواز کرنے کی طاقت انسان نے حاصل کر لی جو ان سب سے بالا تر ہے پرندگان سے. ایسے ہی ہمیں تیز چلنا ہے. جیسے ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب میں ذکر کیا ہے انسان کے چار قید خانے, چار زندان ہیں انسان. اس میں مثال کے طور پر کہ انسان نے اپنے آپ کو محسوس کیا میں تیز چل نہیں سکتا, میں اڑ نہیں سکتا, یا یہ کہ آپ کو اپنی ذہنی طاقت بڑھانی ہے, آپ نے کمپیوٹر ایجاد کر لیے کہ جو آپ کی مینٹل پاورز کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں. انسان کا ارادہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے جو خدا نے اس کو دی ہے, اور یہ ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جس کا انسان کو خود نہیں پتا. آپ سب غور کریں کہ دیکھیں آپ آج جو بھی ہیں وہ اپنے ارادے کی طاقت کی بنیاد پر ہیں. عقل کو ایز اے ٹول آپ نے استعمال کیا ہے, وہ آپ کی طاقت نہیں ہے ایگزیکٹلی, بلکہ وہ آپ کے جگہ تک پہنچنے کے لیے جس جگہ کا آپ نے ارادہ کیا اس نے, آپ کے جسم نے, آپ کی عقل نے, آپ کی فکر نے, ہر چیز نے آپ کی مدد کی ہے. اصل میں انسان کی قوت جو پروردگار نے دی ہے وہ اس کا ارادہ ہے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنا ہے. اس ارادے کو خالص کرے, اس ارادے کے لیے دقت کرے, محنت کرے, وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اچھا, اب جو انسان اس دنیا کی حد تک ارادہ کرتا ہے, جیسے ہم نے مثال دی کہ اڑنا ہے یا باقیوں سے تیز بھاگنا ہے یا دوڑنا ہے, بنا لی چیزیں. نہیں, پیغمبران آ کے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے ارادے کے ذریعے سے کہاں تک پہنچ سکتے ہو, اس الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچ سکتے ہو کہ جو تمام زندگی کی بنیاد ہے, سورس آف لائف تک پہنچ سکتے ہو تم. یعنی میں کبھی بھی خدا کو اللہ یا اس طریقے سے شاید ڈیفائن کرنے میں فائدہ بھی نہیں ہے جو صرف ایک عقیدتی بنیادوں سے خدا کا نام لیا جاتا ہے, بلکہ خدا کو جب تک ہم اس طریقے سے نہ سمجھیں کہ وہ حقیقت جس کی بنیاد پر ہر حقیقت وجود میں آتی ہے, وہ حقیقت جس کی بنیاد پر تمام زندگی قائم رہتی ہے, تو شاید ہمارے لیے بہتر ہو خدا کے حوالے سے اس طریقے سے غور و فکر کرنا. یعنی دین اور پیغمبران ہم کو آ کے یہ بات سکھاتے ہیں کہ انسان کے ارادے میں اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے کہ تم سورس آف لائف سے اٹیچ ہو سکتے ہو, بلا واسطہ کنیکٹ ہو سکتے ہو, یعنی کہ اپنی زندگی کی انرجیز کو وہاں سے حاصل کر سکتے ہو ڈائریکٹ, اس سورس سے کنیکٹ ہو کر. یہ دین اس چیز کے لیے سکھایا گیا, ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیا گیا. اور جس کو ایک جملہ تھا جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ عبادات کے اسرار اور فوائد میں سے یہ ہے کہ ارادہ نفس قوی ہو جائے, نفس طبیعت پر تسلط حاصل کرے, اسے مسخر کرے, اور اپنے آپ کو ارادہ خدا کے ماتحت بنا دے. یعنی یہ مقصد عبادت ہے, نفس ملکوتی ہو جائے, نفس الہی ہو جائے, نفس خدا کے ساتھ وابستہ ہو جائے, نفس زندگی کی بنیادوں کے ساتھ جڑ جائے, حقیقتوں کے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے. اچھا, اور اس میں امام علی علیہ السلام کا بھی ایک جملہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا کیسے کام کرتا ہے. جیسے ہمارے میں نا بعض لوگ ایک بڑا عجیب ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ فضائل اہل بیت ثابت کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب منطق استعمال کرتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کے نہ ہاتھ ہیں, نہ پیر ہیں, نہ زبان ہے, نہ کچھ ہے. انہیں خدا ان فیکٹ کچھ کر ہی نہیں سکتا, کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو خدا کو کام کرنے کے لیے یعنی ضروری ہے کہ اہل بیت ہوں خدا کا کام, اس قسم کی منطق. لیکن خود امام علی علیہ السلام ایک جملہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا آلات کی یعنی اکوپمنٹ یا ٹولز کی حرکت کے ذریعے سے کام نہیں کرتا ہے. فاعل بالارادہ, خدا کیسے کام کرتا ہے؟ ارادے کے ذریعے سے کام کرتا ہے. اذا اراد شیئا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ خدا کے کام کرنے میں یہ نہیں کہ سوچ ہے, فکر ہے, دقت ہے, پھر ہاتھ پیر ہلنا ہے. لا بحرکت وآلت, یعنی آلات کی حرکت کے ذریعے سے خدا کام نہیں کرتا. خدا کے پاس اس طریقے سے ٹولز اکوپمنٹس کی احتیاج نہیں ہے کام کا, بلکہ فاعل بالارادہ. اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ ہم نے جس حدیث پر بات لا کے روکی تھی وہ یہ حدیث تھی کہ خدا آخرت میں جنتیوں سے, اہل بہشت سے, اور پہلے ان جو اعلیٰ درجے کے اہل بہشت ہیں ان سے کیا خطاب فرمائے گا, کہ من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی الحی القیوم الذی لا یموت, یعنی کہ یہ پیغام ہے اس کی طرف سے جو حی ہے, قیوم ہے, جس کے لیے موت نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے کی طرف جو حی اور قیوم ہیں اور موت سے آزاد ہو چکے ہیں. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو آخرت میں بہشت میں کسی جگہ پر پہنچنا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ میرا ارادہ اتنا قوی ہے یا نہیں خدا کے, جو خدا کے ارادے سے مربوط ہماتے ہیں. تھے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کہ ارادے کی مضبوطی, عزم کی مضبوطی. اچھا, اور اس میں ایک اتنی عجیب بات ہے, خود جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ نقطہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ کا ارادہ واقعاً مضبوط ہو اور آپ کی زندگی میں اس کام کے ہونے کے اسباب زیرو ہوں لیکن وہ چیز ہو کر رہتی ہے, یعنی جس طریقے سے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو ارادہ تھا ان کی اپنی زندگی میں بہت حد تک نہیں پورا ہو سکا, اگرچہ کہ ایک حد تک بات آگے بڑھی لیکن نہیں پورا ہو سکا, 1000 سال بعد وہ چیز پوری ہوئی. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کے حالات ان کے زمانے میں تھے, ان کی زندگی میں تھے, اور جس طریقے سے اس دور کی پاورز بالکل جیسے کہتے ہیں ہیل بینٹ تھیں کہ نام و نشان مٹا دیں, ان پوری ایفرٹس اور پروپیگنڈے اور اس کے باوجود تشیع کا آج اس حالت میں باقی ہونا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب آپ کوئی ایسی مثال ہی نہیں دکھا سکتے کہ کسی ایک نظریے کو, کسی ایک عقیدے کو, کسی ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے اتنی محنت کی گئی ہو اوور اے پیریڈ آف ہنڈریڈز آف ایئرس, اور الحمدللہ اس چیز نے اس طریقے سے ترقی کی اور گرو کیا اور اس کے آثار, یعنی کہ, اور یہ چیز میرا خیال ہے کہ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ دنیا میں موجود جتنے مذاہب ہیں ان سب کو کمپیئر کریں تو جو علمی اور عقلی سرمایہ تشیع کے پاس ہے کسی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس سے. یعنی ابھی آپ اگر دیکھنا شروع ہو جائیں گے ہمارے پاس الحمدللہ کن کن علوم پر کس قدر تحقیق ہے, قرآن سے شروع کریں اور پوری تمام شعبوں کو اٹھاتے چلے جائیں, کمپیریزن نہیں ہے. یہ اس کی برکت کس کی وجہ سے؟ یہ آئمہ کی برکت ہے, اور آئمہ کی برکات یعنی آئمہ کی محنتوں کے نتیجے میں ان علماء کی برکت ہے جو آئمہ سے اٹیچڈ ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے, قوت ارادہ, اس پر خاص طور سے اپنی زندگی میں زور دیجئے گا, اور آپ کی قوت ارادی لازماً کام کرتی ہے. جیسے دنیا میں یعنی ہم جیسے سوچتے ہیں نا کہ بھئی بچپن میں ہم یہ تھے پریشانی میں, آج ایک قوت ارادی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے, اس قوت ارادی کے ساتھ آپ کی محنت ہے, وہ سب دونوں ارادہ ہے بیس میں نا, اسٹرینتھ ارادہ ہے جو آپ سے سب کچھ کرا رہا ہے. لیکن جیت اس انسان کی ہے کہ جو اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے ساتھ ملا دے. آپ کا ارادہ ورک کرے گا کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ طاقت دی ہے, مطلب دنیا کی زندگی میں یہ ورک کرے گا, کرتا ہے, ہر انسان کے لیے ورک کر رہا ہے. لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں ونر ہو کے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, تو وننگ کمبینیشن یہ ہے کہ انسان اپنی قوت ارادی کو ارادہ الہی کے ماتحت بنا دے تاکہ قیامت میں اس کو یہ خطاب سننے کو ملے، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کچھ اپنے پاس تھا، جو اس کی قوت تھی، وہ اس نے خدا کے ماتحت کر دی، خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دی، یا یوں کہہ لیں کہ خدا کے لیے قربانی دے دی.
یعنی جو بھی کام کا ارادہ کرے وہ اللہ کی
ارادہ الہی کے ماتحت، تو یعنی جو خدا چاہتا ہے میرا ارادہ اسی رستے پہ چلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میرا ارادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں جیسے بہت سارے، یعنی یہ خود مجھ سے لوگوں نے جملے کہے ہیں اپنے قریبیوں میں، کس قسم کے جملے کہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا نے وہ کیا. یعنی ایک مثال، حضرت سلیمان کو خدا نے ایسی سلطنت دی، ہمیں بھی ملے بھی، ٹھیک ہے مل گئی. یعنی یہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت نارمل یوزول بیک گراؤنڈ سے بہت دولت آ گئی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، دوسری خرابیاں پیدا ہو گئیں. یا ایک اہل سنت صاحب نے جو بہت ہی مطلب پیسے والے، میں نے نیت کی تھی حضرت عثمان غنی جیسی دولت مجھے ملے، جی مل گئی جیسی. تو وننگ سچویشن کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا، قوت ارادی ہر انسان کے پاس ہے اور انسان کی اسٹرینتھ ہی یہی ہے، لیکن جیت اس کی ہے کہ جو اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے ماتحت کر دے. یعنی خدا کا ارادہ یہ ہے کہ میں صبح پڑا سوتا نہ رہوں بستر پہ، تو آپ اپنی قوت ارادی کس چیز کے لیے استعمال کریں؟ صبح کی بیداری کے لیے استعمال کریں اپنی اسٹرینتھ. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم سال میں اتنے دن نہ کھاؤ پیو، قوت ارادی چاہیے ہوتی کہ نہیں چاہیے ہوتی روزہ رکھنے کے لیے؟ ایون خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی قوت ارادی چاہیے ہوتی. میرا انٹینٹ یہ ہے کہ میں مال کو اس جگہ پہ خرچ کروں جہاں مجھے مزہ آ رہا ہے. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ مال کو اس جگہ پہ خرچ کرو، مثال کے طور پر، جس سے دین پھلے پھولے، جس سے انسانوں کے مسائل حل ہوں. تو اپنے ارادے کو ارادہ الہی کے ماتحت کرنا.
سوال ہے، نیت ارادہ ایک ہی چیز ہے یا کچھ فرق ہے؟
ہم نے اس پہ کافی غور کر کے، ایک بات مجھے پڑھا نہیں ہے لیکن کافی غور کرنے کے بعد ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی تھی کہ نیت ہوتی ہے عمل کے لیے اور ارادہ ہوتا ہے ہدف کے لیے. یعنی کہ کافی سوچ سانچ کے چیزوں کو کمپیئر کر کے مجھے یہ ایک رول نکلتا ہوا نظر آیا اس میں سے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، اور پھر ومن اراد الآخرتا یا ومن اراد العاجلتا، تو ارادہ ہے ہدف کے لیے.
تو اس کو، اس جملے کو کیسے دیکھیں گے جو کہ میں نے خدا کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے؟
اس میں السلام علیکم، میرا خیال ہے کہ وہاں لفظ ارادہ شاید نہیں ہے، مجھے ایگزیکٹلی ورڈ نہیں یاد. ہاں نہیں، اس میں یہی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہاں لفظ ارادہ نہیں ہے. میں 100% شیور نہیں ہوں، لیکن میں وہ دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. اور اگر ارادے ٹوٹ جانے کا لفظ ہے تو بھی بات اتنی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ تاکہ خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس زندگی میں جو ارادہ ہر چیز پر حاکم ہے وہ میرا ارادہ ہے. یعنی مثال کے طور پر، آج اس دنیا کے طاغوتی نظام نے ایک ارادہ کیا ہے کہ انسانیت کو اس جگہ پہ لے جائے گا، ہم سب نالائقوں کی طرح بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، اس ارادے کے مقابلے میں مسلمین و مومنین کا کوئی ارادہ ہی نہیں جو کاؤنٹر کرے، سوائے ان چند لوگوں کے جو بیچارے میدان جہاد میں. لیکن کیا اس چیز کی وجہ سے اس طاغوت کا ارادہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس تمام چیز کے مقابلے میں ایک ارادہ خدا بھی ہے جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا.
تو اس میں ہماری کوتاہی کی وجہ سے وہ ارادہ ڈیلے نہیں ہوگا؟ ارادہ
اس میں فرق پڑے گا، ہم مصیبت میں آئیں گے، ہمارے لیے مصیبت، پریشانی، مشکلات بڑھیں گی، یہی ہوگا. اچھا، تو یہ چیز تھی ایک بنیادی عبادات کے حوالے سے اور آداب نماز. اچھا، اور یہ جو آداب ہیں حضور قلب، یعنی قلب انسان کا اس لائق ہو کہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. ٹھیک ہے, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, اس مثال کو, کہ ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ ایسے قلب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو ناپسندیدہ ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ناپسندیدہ شخص میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور مجھے آگے اچھی اچھی باتیں سناتا رہے. تو میں کہوں گا بھائی مجھے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا ہے, تمہاری بات سے کیا کروں گا میں. تو کہیں معاذ اللہ خدا کی طرف سے یہ جواب سننے کو نہ ملے. اس لیے پہلی چیز کیا ہے, سب سے پہلے اپنے قلب کو اس حالت میں لانا کہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. اچھا, پھر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے کو ترک کر دے. کس حوالے سے؟ انسان کا ارادہ کیا ہے, اور یہ ہم اس کو جتنا بھی جھٹلائیں لیکن یہ حقیقت ہے. کیا فرماتے ہیں کہ انسان کا ارادہ کیا ہے؟ اپنی ہوا و ہوس کی سلطنت کو قائم کرے. انسان کا ارادہ کیا ہے؟ کہ ابلیس اور اس کے لشکروں کی اطاعت کرے. ہم اس چیز کو زبان سے جتنا بھی جھٹلائیں لیکن یہ حقیقت ہے. یعنی نفس کی جو خواہشات ہیں جو اس میں سے نکل رہی ہوتی ہیں, ہوا و ہوس کی بھی جو میں نے آپ کو تعریف بیان کی تھی کہ وداؤٹ اینی ریزننگ, وداؤٹ اینی لاجک, وداؤٹ اینی فاؤنڈیشن, جو انسان کے یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سلطنت قائم ہو جائے اور اطاعت کریں جنود ابلیس کی, ابلیس کے لشکروں کی. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا کہ اس ارادے کو ترک کر کے اور خدا کے ارادے کے ماتحت لانا پڑے گا. اگر قلب عبادت کے وقت غافل ہے, ساہی ہے, ساہی کا مطلب سہو کا شکار ہے, نسیان کا, بھول کا شکار ہے, اس کا فوکس ہی نہیں قائم ہو رہا اس عمل پر جو وہ انجام دے رہا ہے, تو اس کی عبادت حقیقت پیدا نہیں کرتی اور کمپیریبل ہے لہو اور بازی سے. لہو یعنی کہ ایسی چیز جس میں ہم یوں ہی مشغول ہیں, جیسے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں لائٹ موڈ میں, اب اس میں ہمارا کوئی فوکس نہیں ہوتا, کوئی ایم نہیں ہوتا, کوئی آبجیکٹیو نہیں ہوتا, یوں ہی بیکار باتیں کر رہے ہیں, لہو و بازی. تو وہ عبادت جو ہے وہ لہو اور بازی سے متشابہ ہے. اور اگرچہ اس قسم چنی عبادت را در نفس بہیچ وجہ تأثیری نیست, اس قسم کی عبادت جب انجام دی جاتی ہے ذرہ برابر نفس میں کوئی اثر نہیں پیدا کرتی. وہ عبادت از صورت و ظاہر بباطن و ملکوت بالا نرود, اور عبادت صرف اپنی ظاہری صورت سے ہٹ کر ملکوت کے ڈومین میں رائز نہیں ہو پاتی, بالا انہیں بلند نرود نہیں ہوتی. جیسے ابھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان ملکوتی ہو, انسان عالم ملکوت کی حقیقتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو, تب فائدہ عبادات کا.
چھوٹا سوال
جی, جی
جی, دو لوگ مان لیے ڈسکشن کر رہے ہیں
جی
اسلامک باتوں کے اوپر, اور دو میں سے ایک یا تین لوگ مان لیے کہ چار لوگ جو بھی ہیں, تو ایک کا انٹینشن اچھا ہے کہ نہیں ہم اسے گین کر رہے ہیں, ہم اسے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اسلامک ڈسکشن چل رہا ہے, اور باقی مان لیے کہ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں, تو کیا سب کا جو
عبادت
ہے وہ مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یا جس کا انٹینشن نہیں ہے اس کا فائدہ؟
ظاہر ہے ہر شخص اپنا اپنا کاٹ رہا ہے نا, کیونکہ قرآن کریم اس حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ کوئی شخص حقیقتاً کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے. یعنی اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا, میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اپنے لیے کر رہا ہوں, آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, انسان جو بھی کوشش کرتا ہے وہ فقط اور فقط مجاہدہ اس کے نفس کے لیے. اِن احسنتم احسنتم لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اگر تم نے کوئی احسن یعنی خوبصورت اچھا کام کیا ہے, عمدہ عمل انجام دیا ہے نفس کا اپنا سرمایہ, اس کے لیے آغا جوادی عملی نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال صالحہ ہیں, کہ جو بھی ہماری نیکی اور خوبی اور اچھائی ہے, وہ در حقیقت ایک باغ کی مانند ہے. باغ کا سارا مال اور سرمایہ لگانے والے کا ہے، لیکن قریب سے گزرنے والے کو خوشبو ملتی ہے. تو دوسرے جو بھی محسوس کرتے ہیں وہ اس باغ کی خوشبو ہے جو محسوس کر رہے ہیں، جو ایک نیچرل فنومن ہے، باغ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی نے کوڑے کا ڈھیر جمع کیا ہے، جتنا اس کے اندر گند، بلا، آگ، فتنہ، فساد ہے، وہ اس کا مال ہے. قریب سے گزرنے والے کو بدبو اور اذیت ہوگی. ٹھیک.
اچھا، اس میں ایک کوشچن یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی قبول ہو گئی اس میں تو جماعت میں تو باقی سب کی بھی قبول ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کیا اسی سے لنک ہے کہ؟
دیکھیں، اس میں جو ایک بظاہر اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص، جس شخص نے اپنے آپ کو نماز جماعت میں حاضر کیا ہے، وہ بہرحال ایک چیز سے کنیکٹ ہوا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے گھر سے نکلنا، فاصلہ طے کرنا، ایک اس جگہ تک آنا ایک دقت ہے نا. اور جب انسان یہ ایک دقت والے مراحل کو طے کر رہا ہے تو یعنی وہ ایک انٹینٹ رکھتا ہے ایک چیز میں شامل ہونے کی. ہو سکتا ہے کہ اس کا اس کو فائدہ ہوتا ہو، لیکن ایک بات یہ یقیناً طے شدہ ہے کہ نماز جماعت میں یہ بات تو ہے کہ سب کی قبول ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یکساں لیول پہ قبول ہوگی. کہ اگر اسی کوالٹی کی نماز اپنے گھر میں ادا کی جا رہی ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے بالکل ہی رد ہو جاتی. لیکن جماعت کی وجہ سے ٹھیک ہے، وہ نماز ایک قبولیت کی جگہ تک تو آ گئی ہے، لیکن اس کا معیار کیا ہے یہ پھر اس انسان پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے. جی، اچھا، پھر اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ ہم 40 سال 50 سال تک عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی اثر ہمیں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دن بدن قلب کی تاریکی اور قوا کی معصیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی اسی قلب کے غیر متوجہ ہونے والی عبادت کی وجہ سے الٹا اثر برآمد ہوتا ہے کہ قلب تاریک ہوتا چلا جاتا ہے اور قوا پر معصیت کا اثر بڑھتا جاتا ہے. یعنی آپ نے اس بات کو کبھی نوٹ کیا ہے کہ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اعضاء و جوارے کو بھی کچھ عادتیں سی پڑ جاتی ہیں؟ اس بات کو فیل کرتے ہیں؟ یعنی کہ لائف، جیسے انسان جب بچپن میں ہوتا ہے تو اسے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ہاتھ پیر آزاد ہیں، جو چاہوں کروں. لیکن 40-50 سال گزرنے کے بعد انسان کو یہ نہیں فیل ہوتا کہ ہاتھ پیر آزاد ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جسم اور ہاتھ پیروں کو کچھ چیزیں کرنے کی عادت سی پڑ چکی ہے، اب یہ ایک سائیکل میں آ چکے ہیں کہ آپ کچھ کام آسانی سے کر سکتے ہیں، کچھ کام کو دشواری ہوتی ہے. تو اگر انسان غافل اور بھولے ہوئے قلب کے ساتھ عبادات کو انجام دے تو کیا ہوتا ہے؟ قوا کو، اعضاء و جوارے کو معصیت کی عادت پڑ جاتی ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہیں کہ بھائی 1 گھنٹے مسجد میں بیٹھو، او ایسا لگا پہاڑ سر پہ گر گیا. 2 گھنٹے بیٹھ کے فضول بیکار باتوں میں وقت ضائع کر دو، حاضر. یہ مطلب ہے کہ قوا معصیت کے عادی ہو جاتے ہیں اور قلب میں ظلمت و تاریکی بڑھ جاتی ہے. کہ 40-50 سال عبادتیں کرنے کے بعد یہ نتیجہ ہے جو انسان کے ہاتھ آتا ہے اگر حضور قلب نہ ہو. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ نماز، اچھا نماز کے جو فوائد ہیں، نماز کے فوائد قرآن کریم میں 2 طریقے سے بیان کیے گئے ہیں. دو طریقے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام لیول پر اور ایک بالا تر انسانوں کے لیول پر. عام لیول پر نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو روکتی ہے، منع کرتی ہے. الگ، اچھا تنہا کا مطلب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں تھوڑا سا ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے، یہی لفظ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے نہی از منکر میں. نہی کا یا تنہا کا میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ نہی از منکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، تو نہیں اور تنہا کے ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ کہ
روکنا.
ان واٹ وے روکنا؟ نہیں روکنا مطلب روکنے کے میکینزم کو واضح کیجیے. روکنے کا میکینزم کیا ہے؟ جیسے ہم کہیں ہمیں نہیں از منکر کرنا چاہیے, یعنی کیا کہنا چاہیے؟ دوسرے سے جا کے درخواست کروں برے کام نہ کریں, ہاتھ پکڑ لوں, سختی سے روکوں, نرمی سے روکوں, کیا کروں؟
بائی اٹ سیلف کرتے ہیں, نہ منع کرنا یا نہا یا تنہا, بائی اٹ سیلف روکے.
نہیں, امر کے کیا معنی؟ نہیں نہیں نہیں, امر کے اپوزٹ ہے نا یہ. امر کے کیا معنی؟ اسرٹنگ. امر, جی. تو امر جو ہے وہ پوزیٹو سائڈ میں اسرٹ کرنا ہے, نہیں نیگیٹو سائڈ میں اسرٹ کرنا ہے. یہ دونوں اپنی اسٹرینتھ کے لحاظ سے ہم پلہ ورڈز ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو تنہا یعنی نہیں از منکر, جیسے میں نے آپ سے بار بار ایک بات کہی نا کہ یہ تقریریں, نہ یہ امر بالمعروف ہے نہ نہیں از منکر ہے, یہ صرف ایک ابلاغ ہے, یعنی بات کا پہنچا دینا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں از منکر کا مطلب ہے کہ جو برا کام کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے منع کر دو, خبردار تم یہ کام نہیں کر سکتے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو تنہا کا مطلب اگر اس آیت میں کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تو نماز فحشاء اور منکرات سے کیسے روکتی ہے؟ اس طریقے سے روکتی ہے کہ انسان کے قلب میں ایک وہ نورانیت ایجاد ہو جاتی ہے کہ انسان برائی کی طرف بڑھتا ہے, وہ تازیانے کی طرح اس پہ چوٹ پڑتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی تنہا عن الفحشاء کا برائی سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے قلب میں, اگر انسان واقع نماز ادا کرنے والا ہے تو انسان کے قلب میں, جیسے اکثر یہ چیزیں آپ لوگوں نے اب الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر کہیں بھی تلاوت ہو رہی ہے, ہم لیٹے ہوئے ہیں پیر پھیلا کے, آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اندر سے ایک عجیب بے چینی سی ہوتی ہے, آپ اٹھ کے تمیز سے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ امر ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو چکی ہے جو آپ کو آرڈر دے سکتی ہے. اسی طریقے سے انسان جب یعنی اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنی زبان سے ایک غلط جملہ نکالتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ سر پر ایک چیز پڑی, فوراً اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط, اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے تنہا کا, روکنے کا. ٹھیک ہے, تو یعنی نماز انسان کے قلب میں وہ کیفیت پیدا کرا دیتی ہے کہ اگر انسان برائی اور بے حیائی کی طرف بڑھنا چاہے تو ایک تازیانہ پڑتا ہے اس کے اوپر, فحشاء اور منکرات. جی کچھ چاہیں میں لینا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں, یعنی کہ اگر نماز فحشاء اور منکرات سے روک رہی ہے, اگر نماز انسان کو اچھائی کی طرف لے جا رہی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان میں, انسان کے قلب میں نماز دو چیزیں پیدا کراتی ہے. ایک روشن چراغ جو اس کو ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے, اور ایک الہی تازیانہ, الہی کوڑا, کہ وہ جب بھی کوئی غیر خدائی کام کرتا ہے وہ کوڑا اس کے اوپر پڑتا ہے اور وہ ہوشیار ہو جاتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں, منکر کی طرف جا رہا ہوں, برائی کی طرف جا رہا ہوں. تو اسی چیز کو بار بار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء کو خدا نے اس لیے بھیجا, اولیاء کی ذمہ داری خدا نے یہ لگائی کہ انسانوں کو اس جانب متوجہ کریں, اس طرف لائیں, اس رستے پر سلوک دیں, اس راہ پر آگے لے کے چلیں. لیکن اگر ہم عبادتیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور اصل مقصد کو فراموش کر کے بیٹھے رہیں, تو آخر میں ہم ہر طریقے سے لوزر ہیں. وَلَكَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ, جو ہے خسرت دنیا والآخرہ والی بات, کہ ہوا الخسران المبین, یعنی اس لیے کہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو زبردستی دنیا سے بھی روکتا رہا, کہ نہ دنیا کی پوری لذتوں میں سے اس نے فائدہ اٹھایا کفار و مشرکین کے طریقے سے, کہ میں مسلمان اور مومن ہوں, ادھر سے بھی گیا اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتا رہا اور اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے. تو جو فائدہ اسے خدا کے پاس سے ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملا. تو یہ یعنی کہ انسان کو کیا کرنا ہے کہ اپنے قلب کو سلطنت ہوا و ہوس سے بچانا ہے, شیطان کی دست برد سے بچانا ہے, اور اس کے لشکروں کے اپنے دل میں پلنے سے بچانا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چیز بیان کروں, یعنی ایک دو باتیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو شاید ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. آپ لوگوں نے بھی میرا خیال ہے کہ ہمیشہ جب خاص طور سے آئمہ کی زیارات ہوں یا قرآن کی بہت پرخلوص تلاوت ہو تو شاید آپ کو لگے کہ کچھ نہ کچھ تحائف انسان کو ملتے ہیں. ہمیں ایک دفعہ زیارت کے حوالے سے ایک بڑی عجیب چیز مجھے بہت سمجھ میں آئی تھی کہ جو چیز تم کو اریٹیٹ کرے اس کے لیے دعائے خیر کرو. میں اس چیز سے بیٹھ کے سوچتا رہا بہت دیر تک یہ کیا بات ہوئی, اور مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری زندگی میں ان فیکٹ ہمارا سب سے بڑا پرابلم نا اریٹیشن ہے. آپ اگر کبھی غور کریں اس پہ, یعنی میں باہر نکلا, جیسے مثال کے طور پر باہر نکلا, آپ باہر نکلے, آپ نے دیکھا آپ کی گاڑی کے پیچھے کسی اور نے گاڑی پارک کر دی, آپ کو ایک چبھن ہوئی, آپ نے دو چار فضول جملے اس کے لیے بولے, یہ دماغ میں غصہ کیا, ٹھیک ہے. اچھا اس چبھن سے, اس غصے سے, اس تلخی سے کچھ بھی نہیں ہونا, یعنی نہ وہ گاڑی پیچھے سے ہٹ جائے گی, وہ اس کو ہونا وہی ایک ڈیو کورس ہے کہ آپ جا کے اس کو ڈھونڈ کے لائیں گے, وہ ہٹائے گا تبھی آپ نکلیں گے. لیکن یہ جو ہم اریٹیٹ ہوئے, اس اریٹیشن نے میرے قلب میں وہ مواد پیدا کر دیا, وہ میٹیریل جنریٹ کر دیا جس کو شیطان یوز کرتا ہے. یعنی میں اس بس بولے ایسا لگا کہ یہ امام علیہ السلام نے ایک چیز بتائی ہے میری تربیت نفس. میں حیران گئی کیا جملہ ہے اس کی, کیا ارزش ہے. جس چیز سے اریٹیشن محسوس ہو اس کے لیے دعائے خیر کرو.
چیز کے لیے
مطلب جو چیز, جو شخص زیادہ تر انسان, یعنی اگر فار ایگزامپل میں کہوں کہ بارک اللہ, یعنی کہ اے بندہ خدا تو نے دیکھا نہیں, سوچا نہیں, تھوڑا دیکھ لے, اگر میں یہ چیز اپنے دماغ میں لے آؤں ہوگا پھر بھی وہی, لیکن میرے قلب کے اندر وہ جو ایک نجاست اور نحوست پیدا ہونے جا رہی ہے وہ نہیں ہوگی. غصہ تو صفت رذیلہ ہے, غصہ تو آنا ہی نہیں چاہیے.
بلڈ پریشر کسی کا ہے یہ
تو بلڈ پریشر ہے یہ, جتنی زیادہ آپ عبادات کریں گے نا انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا. تو بہرحال یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم, یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہم شیطانی لشکروں کو, یعنی وہ سارا کا سارا را مٹیریل جو شیطان یوز کرتا ہے مجھے تباہ کرنے کے لیے, وہ را مٹیریل میں اور آپ خود پرووائڈ کرتے ہیں اس کو. اور اس میں جو ایک چیز جو سب سے زیادہ اہمیت والی لگی نا, وہ یہ جو ہم دن میں 50 دفعہ یہ کام کرتے ہیں, اس سے غصہ ہو کے یوں کر دیا. اچھا اور پھر اس کے بعد آپ غور کریں دماغ ایک تانا بانا بننا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ پورا بدگمانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, غلط خیالات ہوتے ہیں, نہ معلوم کیا کیا وہم اور جہالتوں کا ایک پورا جال بنتا چلا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے سرا پکڑا دیا نا شیطان کو. بس اس کے بعد اس کو ملٹی پلائی کرنا اور اس کی ساری جتنے غلط رخ دینا ہے یہ سب اب اس کا کام ہے. تو یہ اس جگہ پر اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کریں, یعنی خدا نے جو ہم میں اپنے ارادے کی طاقت دی ہے وہ فقط اس جگہ نہ استعمال کریں کہ جس سے آپ اپنی دنیا بنائیں, بلکہ میری اور آپ کی, ہم ہر انسان کی جو اسٹرینتھ ہے یعنی اس کی قوت ارادی, اس قوت کو استعمال کریں اپنے نفس کے ارادے کو الہی ارادے کے تابع اور فرما بردار کرنے کے لیے. یہ اصل جیت ہے ہماری, اور اس صورت میں ہم حقیقتاً اس جگہ تک پہنچ جائیں گے کہ جو انبیاء جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں. پھر آپ نصیحت کے کچھ حساب سے بات فرماتے ہیں کہ اے عزیز، آج کا دن مہلت اور عمل کا دن ہے، انبیاء تشریف لائے، کتابیں نازل کی گئیں، دعوت دی گئی، اس تمام رنج و تکلیف کے ساتھ کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کیا جائے اور طبیعت کے نشے سے ہوشیار کیا جائے، اور ہمیں اس عالم کی طرف رہنمائی کی جائے کہ جو عالم نور ہے اور بہجت و سرور کا مقام ہے، اور جہاں پر حیات ابدی ہے اور وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تقریباً اب یہ بات ختم ہو گئی ہے، یعنی حضور قلب کے حوالے سے 7-8 جو گفتگو یعنی پہلو تھے، اور ایک جملہ جو پہلے بھی ہم آپ کو سنا چکے ہیں لیکن یہ بھی ایک بہت اہم جملہ ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھیے گا، کہ فرماتے ہیں انسان اگر طمع شفاعت دارد، انسان اگر چاہتا ہے کہ اسے شفاعت ملے، باید در ای عالم با سعی و کوشش رابطہ بین خود و شفاع خود را حفظ کند، اس کے لیے لازم ہے کہ اس زندگی میں اپنے لیے شفاع کو تلاش کرے اور ان کے ساتھ اپنے رابطے کو پیدا کرے اور اس رابطے کی حفاظت کرے اس زندگی میں۔ کہ جو محشر میں جو ہستیاں شفاعت کریں گی ان شافعین کا دنیا میں ساتھ لینا اور اس شفاعت کے رشتے کو قائم کرنا اور محفوظ رکھنا یہاں پر ضروری ہے، تب وہ شفاعت محشر میں کام آئے گی۔ کہ یہ ایک بہت ہی اہم جملہ ہے۔ تو تقریباً اگر آخر میں ہم اس بات کو تھوڑا سا دہرا لیں کہ آداب قلبیہ کے حوالے سے کتنی باتیں ہم نے ڈسکس کیں تو شاید اچھا ہو، اور اگر اس میں بلکہ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ایک کر کے پوچھ لوں کہ کتنی یاد ہیں، یعنی 8 ہم نے باتیں یاد ڈسکس کی ہیں آداب قلبیہ کے حوالے سے۔ آداب قلبی یعنی قلب کو کس حالت میں ہونا چاہیے، کس چیز کی رعایت کی جانی چاہیے نماز کے اور عبادات کے لیے،
اخلاص کا تھا آپ نے، اطمینان کا تھا،
خضوع و خشوع کا تھا آپ نے،
اور سرور، اچھا وہ تو اطمینان
نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ اطمینان الگ ہے اور نشاط و سرور والی کیفیت الگ ہے۔ طمأنینہ، وہ جو مثال احسن بھائی نے بہت دفعہ جس کو دہرایا تھا، کون سی؟ دہی والی، وہ مثال یہ تھی کہ جیسے آپ اگر دودھ سے دہی جماتے ہیں اور جس پیالے میں آپ نے جمایا ہے اس پیالے میں اضطراب یعنی تھر تھر ہی رہے، دہی کبھی بھی نہیں جمے گا، تو اس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں طمأنینہ کا مطلب یہ ہو کہ قلب میں اضطراب نہ ہو، قلب مضطرب نہ ہو عبادت کی حالت میں، کہ جیسے ہم ایک پریشانی کے ساتھ نا دفتر کی چیزیں فلاں چیزیں، اب وہ قلب یوں تھر تھر آ رہا ہے، اب اس کے اندر کوئی عبادت ٹھہرنے والی نہیں ہے، تو یہ طمأنینہ، جی
شک ہونے کی گنجائش سے
نہیں، یعنی اضطراب والی کیفیت ہے، اضطراب والی کیفیت کہنے کہ جو ارد گرد کے حالات ہیں یا مختلف چیزیں ان کا اثر مجھ پر اتنا زیادہ ہے کہ میرا قلب سٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، وہ بات آ رہی ہے اچھا فلاں بہت سے یہ جھگڑا ہوا تھا، اس کے بعد الرحمن الرحیم آج رستے میں یہ ہو گیا تھا، یہ اضطراب ہے، یہ ہے، یعنی کہ قلب میں ٹھہراؤ کی کیفیت ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ اچھا، نشاط و بہجت ایک الگ چیز ہے، یعنی کہ انسان عبادت کو انجام دے اس حالت میں کہ وہ ہیپینس فیل کر رہا ہو اپنے اندر، ایک لذت، یعنی کہ جیسے ہیپینس کی مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی اپنی محبوب شخصیت سے ملنے جاتے ہیں یا کسی پسندیدہ مقام کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس تک پہنچنے سے پہلے ان اینٹیسپیشن انسان اپنے اندر ایک خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ سرور ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ طمأنینہ نہیں ہے، وہ اطمینان نہیں ہے، بلکہ وہ سرور ہے. تو یہ دونوں باتیں
فنا فلہ اور بقا باللہ کی مثال
نہیں, ایک وہ
دی وہ تو خیر بہت آگے. جی ہم نے سب سے پہلے بات شروع کی تھی ذل عبودیت سے, یعنی انسان پہلی منزل پر اپنے آپ کو بندہ سمجھے, جس پر کافی تفصیلی بات ہوئی تھی کہ یہ تو سب سے پہلی چیز ہے بندگی ہے. جی ذیشان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے,
جو آپ نے کہا کہ اطمینان کی صورت نہیں ہوتی جب آپ ملاقات سے وائبریشن چل رہا ہوتا ہے,
جی
تو اس پہ کنٹرول کے لیے مطلب کیا اس کی وہ ہے, اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟
دیکھیے یہ پوری جو ہم نے اس پوری ریسیپی جو بیان کی وہ تقریباً یہی چیز ہے جتنی ہم نے بات کی, اور اس میں ابھی میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات کہی نا, اریٹیشن کو ہٹا دیں آپ دیکھیے گا حیرت انگیز نتائج آپ کو ملیں گے. یعنی اس کی مثال گھر میں, گھر میں فار ایگزامپل اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے بیگم نے کوئی ایسی بات کر دی غصہ آ گیا, اب غصہ جیسے ہی آیا وہاں پر آپ کچھ نہ بولیں دعا دیں, آپ صرف اس چیز کو کر کے دیکھ لیں, بچوں پہ غصہ آ گیا, کسی پر راہ چلتے غصہ آ گیا. اچھا اس میں ایک اور بڑی مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں غصہ ہمیشہ اپنے سے انفیریئر پہ آتا ہے, جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس پہ غصہ آتا بھی نہیں ہے, وہ چاہے کچھ بھی بولتا رہے. تو بہرحال اگر دیکھیں آپ اگر غور کریں کہ نماز سے پہلے کیا کرنا چاہیے انسان کو, کہ نماز سے پہلے 10-15 منٹ اپنے 10-15 منٹ پہلے اپنے آپ کو چیزوں سے الگ کر لو, تلاوت کرو مثال کے طور پر, انہیں پہلے سے ہی اچھے وضو کر لیں, اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, تھوڑی سی تلاوت کریں, اذان سنیں, اذان کے الفاظ ساتھ دہرائیں, سب کس لیے؟ یہ سب پریکٹس اسی لیے کہ جب آپ نماز کی حالت میں داخل ہوں تو میل کچیل کم سے کم ہو, کافی حد تک چیزیں دھل چکی ہوں.
وضو کی ایک بہت بڑی,
جی جی
آپ نے اور ایک بتایا تھا, مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں مطلب جو پڑھ رہے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں اس چیز کی دل حقیقت
دل کو دل تک پہنچائیں, اسے تفہیم فہم فہم سے ہے نا, فہم یعنی سمجھنا, تفہیم یعنی اس کا سمجھانا, جو الفاظ ہیں قلب کو اس کا فہم عطا کرنا, سمجھ عطا کرنا. جی جی وہ نمبر 7 ہے. وہ اخلاص میں تھا, اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ شیطانی تصرفات سے محفوظ رکھے.
ایک بار حضرت بھائی آپ نے اس بارے میں بات کی تھی کہ نماز میں جب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گریجولی جب آپ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں
جی جی,
لیکن اپنا آپ سٹارٹ جب کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ فوکس کرنا تو شروع میں یہی کافی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے سامنے اپنے کو بو کر رہے ہیں, اور
یعنی اس ہستی کی عظمت, اسی لیے سب سے پہلی چیز تھی ذل عبودیت و عز ربوبیت, یعنی انسان کا دل سب سے پہلے اس بات کو ریئلائز کرے کہ میرے رب کی عظمت اور اس کے مقابلے میں میری بندگی کی ذلت, یعنی بیفور اینی تھنگ ایلس خشوع خضوع تفہیم اخلاص یہ سب بعد میں آتا ہے. نمبر 1 میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اسی چیز پہ غور ساری بات کی تھی کہ ذل عبودیت, کہ جب تک انسان عبادات کے دوران میں اس کیفیت کو لے کے نہیں کھڑا ہوتا سامنے کہ میں عبد خدا ہوں, میں بندہ ہوں, اور بندے کا مطلب یہ کہ جو میرا رب ہے یا جو میرا مالک ہے وہ ہر اعتبار سے مجھ پر طاقت رکھتا ہے, کمپلیٹ سرنڈر, یعنی اس بات کی ریئلائزیشن کہ اس وقت خدا مجھے چاہے تو میں ایک لفظ آگے نہیں بول سکتا ہوں, یعنی اس بات کا مجھے یقین ہونا چاہیے کہ جو میرا رب ہے وہ مجھ پر 100% تسلط رکھتا ہے, جیسے وہ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے نا کہ کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تم پر اولا نہیں ہوں, جو غدیر کا جملہ ہے, تو اس میں اور حضور کے بھی اسی طریقے کے الفاظ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنی بھی امید نہیں رکھتا ہے کہ یہ پلک اگر اوپر اٹھی ہے تو پھر واپس بھی آئے گی. تو اس قدر بندگی کا یعنی یہ پہلی چیز ہے, اس کو اسٹرانگ کرتے چلے جانا ہے باقی تمام چیزوں سے, کہ یہ بندگی کا احساس مجھے اس قابل بنائے کہ میں کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی کرنے سے رکوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل عبادت ہے, اصل خدمت مخلوق خدا یہ. کہ میں آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں, یہ ایک حکایت کے طور پہ پڑھا تھا میں نے, ایک کتاب ہے انوار جزائری, شاید نعمت اللہ جزائری کی جو مشہور ایک عالم گزرے ہیں, آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اس کو نقل کیا تھا, ہو سکتا ہے میں نے بعض دوستوں کے لیے اس کو نقل بھی کیا اس واقعے کو, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 10 سال تک جناب شعیب علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ چراتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس سے گلے کے ساتھ ادھر تھے, مطلب بیابان میں تھے, ایک بکری اس سے بھڑک کے بھاگی نکل کے, اور وہ نکلی اور پہاڑ وغیرہ پہ چڑھ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے قرار ہو کے اس کے پیچھے دوڑے, اور کافی مشکل سے دقت سے, کیونکہ پہاڑی رستوں پر انسان نہیں مقابلہ کر سکتا ان چوپایوں کا, تو بڑی مشکل سے جا کے اس کو پکڑا. وہ کسی وجہ سے مضطرب تھی, اس کو اپنی گود میں اٹھایا, گود میں اٹھا کے بہت پیار سے اس کے جو ہے نا پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگے, اور اس سے یہ کہنے لگے کہ اے نادان یا اے حیوان, تجھے اس بات کی خبر ہے کہ تو جو مجھ سے بھاگ رہی ہے کتنے خطرات ہیں جو تجھے ہڑپ کر سکتے ہیں, اس پہاڑ سے گر جائے, کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے, کوئی شیر ہلاک کر دے. اس کے بعد اس کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور اس کو واپس لائے. خدا کی طرف سے حکم آیا ہے موسیٰ اب یہ کام ختم, اب طور پہ آ جاؤ. تو یہ نا کہ خدمت خلق خدا, دیکھیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس بکری کے پیچھے اس لیے اس نیت سے نہیں بھاگے کہ یہ میرا سرمایہ ہے جو ضائع ہو رہا ہے, اس نیت سے بھاگے کہ یہ تباہ ہو جائے گی. یہ ہے اصل کار نبوت اور ہدایت, کہ تم اے احمق انسانوں, تم جو مجھ سے بھاگ رہے ہو, جو امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا درد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے, ہم انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے, اس لیے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کہ جو ولی خدا ہے حجت خدا, اس کا درد ہے کیسے چھوڑ دے, اسے پتہ ہے یہ اس بکری کی طرح ہے تو بیوقوفوں کی طرح بھاگ رہا ہے اس سے اپنے گلا باندھ سے دور ہو کے, اسے پتہ ہی نہیں کہ کہاں کس طریقے سے تباہ ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہے نا, یعنی کہ یہ اصل زندگی کے جو نچوڑ ہے نا وہ یہاں پر ہے, کہ انسان حق سے حقیقت سے سچائی سے اپنے آپ کو اس طریقے سے کنیکٹ کرے کہ پھر اس یعنی جو سورس آف لائف جو ہے نا ہمارے لیے وہ بن جائے, کہ میں آپ کے لیے اچھا چاہ رہا ہوں آپ کی شکل دیکھ کے لیے نہیں, اس لیے نہیں کہ آپ میرے ہو جائیں, بلکہ اس لیے کہ آپ خدا کے ہو جائیں, ہم سب خدا کے ہو جائیں. تو بنیادی طور سے مطلب پیغام یہی ہے کہ جو ان تمام بزرگوں نے عرفا نے سب نے انبیاء علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ پیغام دیا ہے, اور اسی وجہ سے کوئی بھی مطلب یہ نہیں چاہتا, یعنی کہ دنیا داروں کے طریقے سے نہیں ہے دین کا نظام کہ نبی جو ہیں وہ اپنی جمعیت بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بہت زیادہ ڈفرینس ہے, دیکھنے میں آپ کو لگے گا ایک ہی کام ہے, لوگ کہیں نبی بھی تو مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنے پیغامات کے, لیکن نبی کس لیے مارکیٹنگ کر رہے ہیں؟ نبی اس لیے نہیں اپنے پیغام کو پہنچا رہے کہ اپنا بندہ بنا لیں, نبی اس لیے اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں تاکہ تم کو بلند کر دیں. ان کے دل میں انسانوں کا درد ہے کہ یہ گڑھے میں نہ گریں, یہ نہ تباہ ہوں. تو بہرحال یعنی کہ جو بات تھی وہ یہ کہ عبادات آداب قلبیہ کے حوالے سے اس کو دہراتے رہیں گے ہم کئی دفعہ تو ہمیں بات واضح ہو جائے گی. آداب قلبیہ میں پہلی چیز کیا ہے؟ ذل عبودیت, یعنی انسان کا اپنے قلب میں یہ ریئلائز کرنا کہ میں بندہ ہوں. وہ بہت مشہور آپ نے سنا ہے نا واقعہ بشر حافی کا, امام کاظم علیہ السلام والا سنا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تھے, ایک گھر کے سامنے, وہ دیکھا بڑا عالی شان گھر ہے, گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں, ہے نا, اس میں سے کنیز باہر آئی کسی کام سے, پوچھا کس کا گھر ہے, کیا فلاں صاحب کا گھر ہے, تو پوچھا آزاد ہے یا عبد ہے, تو عبد نے کہا رہے کیا بات کر رہے ہیں آپ, مطلب آزاد ہے, کہا آزاد ہی لگتا ہے, اور چلے گئے. جب وہ اندر گئی تو اس نے پوچھا کہ دیر کیوں ہوئی تمہیں, تو اس نے کہا ایسے ایسے ایک ہستی گزر رہی تھی اور انہوں نے یہ پوچھا, تو یہ مکالمہ ہے. اس وقت اس میں انقلاب برپا ہوا اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کے ننگے پیر دوڑا کہ کدھر ہے وہ, اور ننگے پیر گلی میں جا کے اس نے امام علیہ السلام کو روکا. تو اسی لیے حافی یعنی ننگے پیر. تو پہلی چیز کیا ہے, ذل عبودیت. انسان اپنے آپ کو جو شہید مطہری نے کہا کہ آزاد بنائے خدا کی بندگی کے سائے میں, اصل آزادی اسی کو کہتے ہیں. یہ پہلی چیز تھی. اس کے بعد دوسری چیز تھی خضوع و خشوع, یعنی انسان کے دل پر عظمت خدا کا اثر ہو. اخلاص یعنی انسان اپنی عبادات میں سے شیطانی اثرات کو حتی الامکان ختم کر دے, پاک کر دے. طمأنینہ جب عبادت انجام دے, نفس اطمینان و سکون کی حالت میں ہو. نشاط و بہجت و سرور خوشی کے ساتھ انجام دے, کیونکہ آپ جو کام خوشی کے ساتھ کرتے ہیں اس کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے, جو کام بیزاری کے ساتھ انجام دیتے ہیں وہ انسان پر اثر نہیں رکھتا. ایسے ہی پھر اخلاص ہے, تفہیم ہے اور حضور قلب ہے. تو حضور قلب کا جو بنیادی مطلب ہے کیا, کہ انسان ان تمام مقامات سے گزرتے ہوئے ایسا ہو کہ قلب حاضر رہے. حضور قلب کا مطلب ہے قلب حاضر رہے حالت عبادت میں, سوئچ آف نہ ہو جائے, یعنی ظاہری طور سے پڑھے جا رہے ہیں ذکر لیکن قلب حاضر نہیں ہے, تو یہ حضور قلب. ٹھیک ہے, یہ کیا ہیں, یہ آٹھ آداب قلبیہ ہیں نماز کے لیے اسپیسیفکلی, لیکن تمام عبادات کے لیے اپلیکیبل ہیں. اچھا, نماز میں خاص بات کیا ہے کہ نماز میں یہ تمام کی تمام چیزیں بیک وقت اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ روزے اور حج و زکوٰۃ میں تمام چیزیں نہ آ رہی ہوں. اسی لیے نماز کو کیا کہا جاتا ہے, جب امام خمینی نے اسرار الصلاۃ میں, اسرار الصلاۃ تو بہت ہیوی بک ہے آداب الصلاۃ کے مقابلے میں, اسرار الصلاۃ میں ایک جملہ کہا ہے کہ نماز معجون تام ہے جو کشف کامل محمدی سے وجود میں آئی ہے. معجون کامل ہے جو کشف تام محمدی سے وجود میں آئی, یعنی معجون ہے, میں باقی تو نہیں. معجون کا مطلب ہوتا ہے نا, سمجھتے ہیں نا, جو مختلف چیزوں کو ملا کے جو تیار کی جاتی ہے. یعنی نماز ایک ایسا مکسچر ہے, مکسچر کا لفظ اس لیے غلط ہے کہ مکسچر میں انگریڈینٹس الگ الگ ہوتے ہیں. یعنی نماز ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں تمام چیزوں کو ملا کے آپٹیمائز کر کے بہترین کمبینیشن ہے, کہ اگر کوئی انسان نماز کو صحیح سے ادا کر دے, جتنی اچھی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں کسی اور عبادت سے نہیں پیدا ہوتی. تو یہ تمام, لیکن یہ آداب قلبیہ ہیں. اس میں سے بھی ظاہر ہے کہ میں نے بیچ بیچ میں سے بہت چھوڑ چھوڑ کے ہی پڑھائے, مین مین پوائنٹس خالی ڈیلیور کیے ہیں. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم جب بھی ملیں گے تو پھر آداب ظاہریہ سے, جس میں کہ پھر طہارت اور غسل اور وضو اور وہ چیزیں, لیکن اس کو بھی کس اینگل سے ڈسکرائب کیا ہے, عرفانی پہلو سے, انہیں معرفت کے پہلو سے. جیسے قرآن کریم میں بھی ہے کہ ایک بہت سادہ سا سورہ مائدہ کے اندر ہے نا, کہ اس کی تیمم کی جو آیتیں, تیمم کی آیتیں میں کہ وامسحوا برؤوسکم, کہ اپنے چہرے پر اور سر پر اور اس پہ مسا کرو, اور پھر اس کے بعد یہ کہ خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں طاہر کر دے. تو اس پہ آغا جوادی عملی نے ایک بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ منہ اور ہاتھ پہ مٹی ملنے سے کون پاک ہوتا ہے, اگر ہم صرف طہارت سے مراد ظاہری طہارت لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ اس لیے طہارت کا ذریعہ ہے کہ وضو میں چہرہ دھل جاتا ہے یا ہاتھ دھل جاتے ہیں، تو ہاتھ اور منہ پہ مٹی ملنے سے یہ کون سی طہارت ہو رہی ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا جب یہ کہتا ہے کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تم کو طاہر کر دوں، تو یعنی خدا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہارے نفس کو طاہر کرے عبادات کے ذریعے سے. جی بہرحال اللہم صل علی محمد و آل محمد. اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں بسم اللہ. جی اب بند کر لیں، پھر سوال جواب ہم انفارمل کر لیتے ہیں.
سوال میں ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا.